بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے اکابر دیوبند میں سے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سلائے جا رہے تھے. ان سے متعلق فرماتے ہیں کہ اخلاق کی بلندی. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب دہلوی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. ایک بار آپ بازار میں کچھ خریدنے کے لیے تشریف لے گئے. کوئی چیز خریدی اور تھیلی میں سے دام نکال کر دکاندار کو دیے. ایک بدوی نے دیکھا اور جب آپ چلے تو آپ کے پیچھے ہو لیا. جب آپ اپنے مکان کے قریب گلی میں پہنچے تو وہ بدوی آپ کے ہاتھ سے تھیلی اچک کر یہ جا وہ جا یعنی بھاگ گیا. آپ نے اس کا کوئی تعاقب نہیں کیا, اپنے گھر میں داخل ہو کر زنجیر لگا لی. اب بدوی جو گلی سے نکلنا چاہتا ہے تو رستہ نہیں ملتا, لوٹ کر پھر وہاں ہی پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا. بہت پریشان ہوا, آخر سمجھا کہ یہ شیخ کا مال لینے کے سبب سے ہے. دروازے پر آ کر پکارا, یا شیخ یا شیخ. اب شیخ بولتے نہیں. پھر اس نے گلی سے نکلنا چاہا مگر راستہ بند.
اللہ تعالی شانہ نے اس پر راستے کو بند کر دیا. یہ جو مشہور حدیث کا ٹکڑا ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ من یهدہ اللہ فلا مضل له, جسے اللہ تعالی شانہ راستہ بتلائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ تعالی شانہ راستے سے ہٹا دے گمراہ کر دے اسے کوئی راستہ دکھلا نہیں سکتا. تو اس کا تعلق صرف یہ دینی راستے سے نہیں ہے. انسان اپنی کامیابی کی منزل کو پانے کے لیے بہت سارے راستے ڈھونڈتا ہے اور ان راستوں پہ چلتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہے تو وہ صحت کا راستہ تلاش کرتا ہے. ایک شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہے تو وہ حلال روزی کا راستہ تلاش کرتا ہے. ایک شخص مقدمے میں پھنسا ہوا ہے تو کیسے کورٹ میں بری ہو جائے اس کا راستہ تلاش کرتا ہے. تو جسے اللہ صحیح راستہ دکھلاوے وہی کامیابی تک پہنچے گا, اور اللہ جس کی مدد نہ فرمائے وہ صحیح راستے تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے ہر حال میں اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہیے. اللہ سے تعلق جڑا رہے گا تو جنت تلاش کرنے میں بھی اللہ صحیح راستے پر ڈالے گا, اور اس کے علاوہ باقی دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں ان ساری ضرورتوں کو پانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر ڈالے گا. تو یہاں پر یہی ہوا کہ یہ جو راستہ اپنے گھر پہنچنے کا تلاش کر رہا تھا مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں خانقاہ سے یا مسجد سے اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو کہا کہ راستہ بھول گیا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جن کا حافظہ کتنا قوی ہوگا, کتنے علوم ایک ہی وقت میں آپ کے دماغ میں سموئے ہوئے تھے, اور ایک معمولی چیز, اور خانقاہ سے گھر یا مسجد سے گھر اتنا دور بھی نہیں تھا, کہا راستہ بھول گیا. اب سمجھ میں ہی نہ آئے کہ کدھر جانا ہے. اس سے حضرت یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انسان کتنا کمزور ہے. میں اور آپ سیدھے یوں نکل کر گھر پہنچ جاتے ہیں بات کرتے کرتے, میں اور آپ گاڑی کی ڈرائیونگ کرتے ہیں لندن تک بات کرتے کرتے خیال بھی نہیں آتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور سیدھے پہنچ جاتے ہیں. یہ ہم پہنچتے نہیں ہیں, اللہ ہمیں پہنچاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب چلتا ہے تو اس کے یہ دونوں قدم جو ہے ان پر ایک ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے, اور وہ فرشتہ اس کے قدم کو اٹھا کر کے رکھواتا ہے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِن أَمْرِ اللَّهِ, تو یہ فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں جو باری باری آتے ہیں، تو صرف یہ نیکیوں کو اور برائیوں کو لکھنے والے فرشتے ہی باری باری نہیں آتے، اور بھی بہت سے کام اللہ نے ان کو سپرد کیے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ چلتے ہوئے آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنے قدموں کو دیکھ کر چلتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ کر چلتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ کر چلتے ہیں اور اچانک سامنے کوئی پتھر آ جاتا ہے تو نظر آ جاتا ہے، ہم دیکھتے نہیں نیچے ایسے، کوئی کھڈا ہوتا ہے تو اچانک ہم اس طرح ہٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ عام منوالو ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالی شانہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ ہمارے آقا کا کرم ہے، اللہ تعالی شانہ کا کرم ہے۔ اور ہمیں جو مدنی آقا ملے وہ بھی اسی آقا کے کرم سے، اور ہمیں جو صحابہ ملے وہ بھی اسی آقا کے کرم سے، اور اگر ہمیں کوئی اچھا مدرس ملا ہے، اچھا شیخ ملا ہے، وہ بھی اسی آقا کے کرم سے، اور اگر اچھا دینی ماحول ملا ہے وہ بھی اسی آقا کے کرم سے۔ تو اس سے اپنا تعلق جوڑو، اپنا تعلق، جو اس سے اپنا تعلق جوڑتا ہے تو پوری کائنات اس کے سامنے مسخر ہو جاتی ہے، اور جو ادھر ادھر دوسرے دروں کی ٹھوکریں کھانا پسند کرتے ہیں وہ پھر مخلوق کے در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے اور کبھی بھی ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس لیے بھائی اللہ سے اپنا تعلق جوڑو، اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری شریعت پر عمل کرے، اور پوری شریعت اپنی زندگی میں لانے کے لیے حضرات علماء کرام کے ساتھ وابستگی رکھو اور مشائخ کے ساتھ بھی وابستگی رکھو، اور اس کے علاوہ باقی دین کی فکر پیدا کرنے والی جتنی چیزیں ہیں، دین کی فکر پیدا کرنے والے جتنے مواقع ہیں، دین کی فکر پیدا کرنے والی جتنی تحریکیں ہیں، دین کی فکر پیدا کرنے والے جتنے پروگرام ہیں، ان میں شرکت کرو، ان میں شرکت کرو۔ دعوت و تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں تو دین کی فکر پیدا ہوتی ہے، جمعہ سے پہلے بیان سنتے ہیں دین کی فکر پیدا ہوتی ہے، ایسی مجالس میں آ کر بیٹھتے ہیں دین کی فکر پیدا ہوتی ہے، اچھی کتابیں پڑھتے ہیں دین کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اب جب یہ دین کی فکر پیدا ہو جائے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور کیا کرو، علماء کے پاس جا کر بیٹھو تاکہ علم میں اضافہ ہو، علم میں برکت ہو، دین کی سوجھ بوجھ آئے، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط نہ سمجھے، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط سمجھے، اور مشائخ سے بھی اپنا رابطہ رکھو تاکہ جو ہمارے باطنی امراض ہیں، جو ہمیں نظر آتے ہیں ان کا بھی علاج ہو، اور وہ باطنی امراض جو ہمیں نظر نہیں آتے ان کا بھی علاج ہو۔ باطنی امراض ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں نظر آ جاتے ہیں، جیسے ہمارے جسم سے تعلق رکھنے والی چیز کہ ایسا نظر آتا ہے کہ یہاں کوئی گٹلی ہے، تو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے یہاں کوئی گٹلی نظر آ رہی ہے۔ کبھی کبھی ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ مجھے یہاں درد محسوس ہوتا ہے، دیکھو ہمیں خود کو نظر آ رہی ہے کہ کوئی چیز ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس میں صرف احتیاط کے طور پر کہ کہیں پسلی وسلیوں میں کوئی تکلیف وکلیف تو نہیں ہوئی ہے تو ایکس رے لیا ریبز کے لیے کہ کہیں فریکچر تو نہیں ہے احتیاطاً، اور اس ایکس رے میں نظر آیا کہ اندر تو کوئی گڑبڑ ہے۔ تو کبھی کبھی بیماری ہمیں نظر آتی ہے اور ہم خود ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو جب روحانی ڈاکٹر سے ہمارا برابر آنا جانا ہوگا، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس کو ہمارے احوال بتلانا ہوگا، تو یا تو ہم خود کچھ بتلائیں گے اور اسے سمجھ میں آ جائے گا، یا یہ کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر، ہماری رفتار گفتار کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر تو فنا بیماری ہے، اندازہ ہو جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالی شان وہ ہمارے اوپر فضل فرماتے ہیں تو ہمارے شیخ پر منکشف فرما دیتے ہیں کہ تمہارا یہ روحانی بیٹا فلاں مرض میں مبتلا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ جو بات ہم نہیں بتلا رہے ہیں وہ اللہ خود ہمارے شیخ کو بتلا دیتے ہیں، تاکہ ہمارا شیخ ہمیں اس کی طرح متوجہ کر کے ہماری اس بیماری کا علاج بتلائے. اللہ تعالیٰ شانو بے عمل کی توفیق دے. تو فکر کرو, اللہ تعالیٰ شانہ سے تعلق جوڑو, اللہ تعالیٰ شانہ سے تعلق جوڑو. رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, بلکہ قریب الختم ہے, اور رجب کے بعد پھر شعبان, شعبان کے بعد پھر رمضان. یہ مہینے اللہ تعالیٰ شانہ سے تعلق جوڑنے کے لیے بہت ہی اچھا سیزن ہے. تو تعلق جوڑو اللہ تعالیٰ شانہ سے, خوب فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کیسے جڑ جائے, اللہ ہم سے کیسے راضی ہو جائے, اللہ کی ناراضگی کیسے دور ہو جائے, ہماری زندگیوں میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے ہمیں کیسے نجات مل جائے, اس کی فکر کرو. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو یہ راستہ بھول گئے, بھول گئے راستہ. یہ صاحب وہ بدو, وہ دیہاتی آدمی جس نے چوری کر لی تھی, راستہ بھول گیا وہ. اب وہ حضرت کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے, حضرت دروازہ نہیں کھولتے. دیکھیے آگے.
بہت پریشان ہوا, آخر سمجھا کہ اس شیخ کا مال لینے کے سبب سے ہے. دروازے پر آ کر پکارا, یا شیخ یا شیخ. اب شیخ بولتے نہیں. پھر اس نے گلی سے نکلنا چاہا مگر راستہ بند. پھر شیخ کو پکارا, جواب ندارت. آخر اس نے غل مچایا, غل مچانا شروع کیا کہ لوگوں دوڑو, مجھ کو مار دیا. محلے کے لوگ آئے
اور وہ تو ایک قسم کی جیل میں آ گیا تھا نا, قدرتی جیل میں. تو پریشان ہو گیا تو اس نے لوگوں کو پکارنا شروع کیا کہ بھائی میری مدد کرو, مجھے تو اس شیخ نے مار ڈالا ہے. جی
محلے کے لوگ آئے اور پوچھا. بدوی نے کہا کہ اس گھر میں کون رہتا ہے, اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. لوگوں نے اس کو ڈانٹا کہ اس میں تو ایک بڑے بزرگ رہتے ہیں. اس نے کہا انہیں باہر بلاؤ, تب میں بتلاؤں گا. لوگوں نے منت سماجت کر کے حضرت کو بلایا. حضرت تشریف لائے. بدوی نے کہا انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے کہ میں نے ان کی تھیلی چھینی تھی, اب مجھ کو راستہ نہیں ملتا. اب میں تھیلی واپس کرنا چاہتا ہوں تو یہ بولتے نہیں. ان سے کہو کہ اپنی تھیلی لے لیں اور میری جان چھوڑ دیں. لوگوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت تھیلی لے لیجئے. آپ نے فرمایا میں تھیلی لے نہیں سکتا. جب اس نے تھیلی چھینی تھی اسی وقت مجھ کو یہ خیال ہوا کہ افسوس, یہ شخص اس غضب سے دوزخ میں جاوے گا. میری طبیعت نے اس کو گوارا نہ کیا کہ میرے سبب سے میرا ایک بھائی مسلمان دوزخ میں جاوے, اس لیے میں نے اس کو ہبا کر دیا تھا. اب ہبا سے میں رجوع نہیں کرتا. فائدہ. حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ شیخ پر غلبہ حال تھا کہ صورت ہبا کو ہبا سمجھے اور صورت رجوع کو رجوع سمجھے, ورنہ ہبا بدون قبول موہوب لہو کے تام نہیں, اور قبول بھی مجلس ہبا میں شرط ہے, اور یہاں دونوں باتیں مفقود تھیں. اس لیے یہ ہبا شرعاً تام نہیں ہوا, تو اس سے رجوع کرنا بھی رجوع عن الہبا نہ تھا. مگر ان حضرات کو درجہ احتیاط میں صورت رجوع سے بھی وہی نفرت تھی جو عین رجوع میں ہوتی ہے. شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی فراست. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مولوی فضل حق صاحب خیر آبادی اور مفتی صدر الدین صاحب کا شباب تھا. مولوی فضل حق صاحب اور مفتی صاحب نے ایک ایک قصیدہ لکھا کہ شاہ صاحب کے پاس چل کر پیش کریں اور دیکھیں کہ ادب میں کتنی مہارت ہے.
یہ دونوں حضرات بہت بڑے علماء تھے اس زمانے میں.
لے کر چلے اور راستے میں سوجی کے ہر ایک نے دوسرے کا قصیدہ لے لیا کہ میرے قصیدے کو تم اپنا بتلانا اور تمہارے والے کو میں اپنا بتاؤں گا.
دو آدمی اگر ایک قصیدے کو لکھے, نظم لکھے, نظم قصیدہ, میں ایک نظم لکھوں اور مفتی صاحب ایک نظم لکھے اور ہم کسی اور شخص کو دکھانے کے لیے جائیں, وہ بھی صاحب علم ہو, اور ہم دونوں جو ہے ایک دوسرے کو اپنی نظم دے دیں اور یہ کہیں کہ آپ یہ کہنا کہ یہ میں نے لکھی ہے اور میں کہوں گا کہ میں نے لکھی ہے, تو سامنے والے کو کیا پتا چلے گا؟ تو امتحان لینے کے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ حضرات گئے, دونوں بڑے عالم تھے اور انہوں نے قصیدہ لکھا تھا اور دونوں نے عدل بدل کر لیا اور پھر چلے گئے.
وہاں حاضر ہوئے, شاہ صاحب نابینا ہو گئے تھے, معمولی باتیں کر کے آنے کی غرض دریافت کی. انہوں نے کہا ہم نے کچھ لکھا ہے, اصلاح کے لیے حضور میں لائے ہیں. فرمایا پڑھو.
یہ ادب پہلے زمانے کے لوگوں میں ہوتا تھا کہ جب پیش کیا تو ایسا کہا کہ ہم نے کچھ لکھا ہے, یعنی نظم لکھی ہے, تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ پڑھ کر سنائیں اور اس میں کچھ غلطی ہو تو آپ اس کو درست فرمائیں, تو اصلاح کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں. یہ ادب بڑوں میں بات چیت کرنے کا. تو حضرت نے فرمایا کہ پھر پڑھو. جی
فرمایا پڑھو. سب پڑھ گئے, کچھ نہیں بولے, یہ سمجھے کہ کچھ نہیں سمجھے. پوچھا کسی جگہ اصلاح فرما دیجئے. فرمایا اصلاح تو دیکھی جائے گی, مگر یہ بتلاؤ کہ یہ تبادلہ قصیدوں کا کہاں ہوا. حیرت ہو گئی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان معمولی باتوں سے دونوں کی طبیعت کا رنگ پہچان لیا. اس سے سمجھے دونوں نے خجلت کے ساتھ اقرار کیا. دوبارہ پھر سنا اور جا بجا اصلاح دی. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص. حکیم امت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
دیکھو یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے, اللہ تعالی شانہ نے ان کو کتنا نوازا تھا. یہی لوگ ہیں جن کو کچھ لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں, اللہ تعالی انہیں ہدایت عطا فرمایا, اور اس برائی سے اللہ ہم سب کو بچائے. زبانوں کو کسی کے خلاف بول کر گندا مت کرو, اور ویسے بھی جو انتقال کر گئے ہیں ان کے بارے میں برا کہنے کا, حدیث میں آتا ہے کہ لا تسب الاموات, جو انتقال کر گئے ہیں انہیں برا مت کہو, اس لیے کہ اگر وہ اچھے ہیں تو برا کہنا ہی نہیں چاہیے, اور اگر وہ برے ہیں تو فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا, وہ تو اب کورٹ میں پہنچ گئے ہیں, آخرت کی جیل میں بیٹھ گئے ہیں, اب ان کو برا بھلا کہنے کا کیا مطلب. اور نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے خلاف تو زبان کھولنے سے پہلے بہت ہی سوچنا چاہیے, بہت سوچنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ان کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور لینے کے بجائے دینے پڑ جائے. کسی کی بات سے اتفاق نہیں ہے تو نہیں اتفاق, ان کو الٹا سیدھا کہنا, برا بھلا کہنا. پرانے لوگوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے, اب ان کو برا بھلا کہنا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا, اور پھر نیچے اترتے اترتے ہمارے زمانے کی یہ جو اکابر مشائخ بزرگان دین ہیں ان کے بارے میں برا بھلا کہنا, جس گلی سے مناسبت نہ ہو اس گلی میں جانے کا نہیں, جس راستے سے مناسبت نہ ہو نہیں جانے کا وہاں. جو لوگ زندہ ہیں ان میں سے بھی کسی سے ہمارا دل نہیں لگتا تو ہم نہیں جاتے وہاں, مگر برا بھلا تو نہیں کہنا چاہیے. زبان کنٹرول کرو, یہ زبان بولتی چلی جاتی ہے, دیکھتی نہیں کہ کس کے بارے میں ہم بول رہے ہیں. زندوں کے بارے میں بھی ہم بولتے ہیں, اچھے اچھے لوگوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں, تو ذرا زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے. تو خاص طور پہ یہ بزرگان دین جو ہیں ان کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے, بہت سوچنا چاہیے. امید یہی ہے ان لوگوں کے بارے میں, چونکہ ہم لوگوں کو غیب کا علم نہیں, اس لیے قطعی طور پر 100% تو کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے, مگر ان حضرات کی جیسی زندگی تھی، جیسی موت آئی، تو امید یہی ہے کہ یہ حضرات جنت ہی میں ہوں گے، تو جنتیوں کے بارے میں برا بھلا کہہ کر کے ہم کہاں جائیں گے؟ حضرات انصاف کے ساتھ دیکھنا چاہیے، یہ ان لوگوں کے واقعات ہیں، دیکھو کیسے کیسے واقعات ہیں، کتنے ہوشیار تھے، کتنے ذہین تھے۔ اب یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے تھے، بلائنڈ ہو گئے تھے۔ کیوں بلائنڈ ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ انڈیا کی آزادی کے لیے انہوں نے اس وقت جو انگریز کی حکومت تھی وہاں، اس کے خلاف فتویٰ دیا تھا، فتویٰ دیا تھا اس کے خلاف، اور جیل میں حضرت پر تشدد کیا گیا کہ آپ اپنی زبان پہ کنٹرول کیجئے، اور وہ باتیں شریعت کی مت بتائیے لوگوں کو جو آپ بتا رہے ہیں، اور طرح طرح سے ٹورچر کیا، جس کے نتیجے میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ان لوگوں نے کمپرومائز نہیں کیا، حالانکہ مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جب جان خطرے میں پڑ جاوے، آنکھوں کے چلے جانے کا اندیشہ ہو، تو آدمی گول گول بات کر سکتا ہے، خاموش بھی رہ سکتا ہے، مگر نہیں، ہم جان دے دیں گے، مگر امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا؟ اور ان حضرات کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اسلام نظر آتا ہے۔ یہ اگر اس وقت کمپرومائز کر لیتے اور خاموش ہو جاتے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں آج دین مٹ چکا ہوتا۔ تو ان لوگوں کے لیے تو دعائیں کرنی چاہیے، ان لوگوں کا احسان ماننا چاہیے، ان لوگوں کے لیے اصال ثواب کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم زبانیں گندی کریں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔
سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ،
ہمارے بزرگوں کا جن جن لوگوں سے اختلاف تھا تو ان کے خلاف بھی بولتے تھے، تو ان کے نام کے ساتھ مولوی ضرور بولتے تھے، اس لیے کہ وہ اس طرف ہے، مگر پڑھا لکھا آدمی ہے، کسی مدرسے میں اس نے پڑھا ہے، تو کبھی بھی اس کے نام کے ساتھ نہیں بولتے تھے۔ یہ میں دوسرے فرقے کے لوگوں کے لیے بول رہا ہوں، جو دیوبندی فرقے سے باہر کے علماء ہیں، تو ہمارے بزرگان دین جب ان کے بارے میں کوئی بات کرتے تھے تو مولوی کے بغیر نہیں بولتے تھے، اور ساتھ میں صاحب کا لفظ بھی لگاتے تھے، مولوی فلاں صاحب، مولوی فلاں صاحب۔ اور اگر کسی کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی تھی شاگردوں میں سے، تو تنبیہ کرتے تھے، ٹوکتے تھے کہ آپ نے ایک مسلمان کی گستاخی کی ہے، آپ نے غلط طریقہ اختیار کیا، یہ طریقہ رہا ہے ہمارے بزرگوں کا۔
حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ اعتقاد بھی بیان کی ہے کہ میں حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا اس وجہ سے معتقد ہوا ہوں کہ ایک روز بارش ہو رہی تھی، میں نماز کے لیے مسجد میں آیا، دیکھا تو جماعت تیار ہے۔
مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، اسی طرح مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں دوسرے ایک مولانا عبدالحی تھے، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ درس نظامی پڑھے ہوئے عالم نہیں تھے، حجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، مگر پھر بھی یہ بڑے بڑے علماء ان کے سامنے جھک گئے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، اور بیعت ہو گئے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد کیسے ہوا، کیا چیز میں نے دیکھی کہ میرے دل میں ان کی محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے، اور میں کیسے ان سے بیعت ہو گیا، وہ بتا رہے ہیں۔
میں نماز کے لیے مسجد میں آیا، دیکھا تو جماعت تیار ہے، اور ایک جگہ سے مسجد ٹپک رہی ہے اور وہاں کیچڑ ہو رہی ہے، اس جگہ پر کوئی کھڑا نہیں ہوتا، اس وجہ سے جماعت میں فصل ہو رہا ہے۔ سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ صف میں سے نکل کر اس جگہ نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس حالت کو دیکھتے ہی مجھے سعید صاحب کے ساتھ اعتقاد پیدا ہو گیا، اور یہ خیال ہوا کہ یہ بدون اخلاص اخلاص تام کے نہیں ہو سکتا. اس پر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے
نماز ہو رہی ہو نماز اور نماز میں ایک جگہ پر چھٹ ٹپک رہی ہو تو کچی مسجد ہوگی, کچا فرش ہوگا تو وہاں کیچڑ پیدا ہو جائے گا, تو عموماً لوگ وہاں نہیں کھڑے ہوتے. اور اگر یہ کارپیٹ والا فرش ہے تو زیادہ سے زیادہ بھائی وہاں نیچے کارپیٹ پر کیا ہوگا, پانی ہوگا. تو جب آپ پیشانی رکھیں گے سجدے میں تو پیشانی کے اوپر پانی آئے گا, کیچڑ بھی نہیں, مگر پھر بھی وہاں کوئی کھڑا نہیں ہوتا. اب نماز مکروہ ہوگی اس لیے کہ صف میں ایک جگہ رہ گئی, اب کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں. کہتے ہیں کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جو بڑے تھے, لوگ عزت سے ان کو دیکھتے تھے, اس کے باوجود بھی وہ وہاں کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نماز اس طرح پڑھی جیسے خشک اور صاف جگہ میں پڑھی جاتی ہے, کپڑے گندے ہو جائیں اور بدن پر میل آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے کیا ہو گیا, دھو لیں گے بعد میں. مگر نماز میں سجدہ اگر سنت طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو سجدے کو تو دھویا نہیں جا سکتا, رکو برابر سجدہ برابر. تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے جب یہ چیز دیکھی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کامل اخلاص کے بغیر کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا. کہ نماز مکروہ نہ ہو اس کی خاطر آگے بڑھ کر کے اس جگہ میں نماز بالکل ٹھیک ٹھاک پڑھے. تو کہا میرے دل میں ان کی عقیدت پیدا ہو گئی کہ یہ آدمی اللہ والا معلوم ہوتا ہے.
اس پر حضرت والا سیدی مولائی مرشدی محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں, یہ معمولی بات نہیں ہے.
ہمیں معمولی لگتی ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھ سوچیں, یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ جی
ہاں, اب اگر سن کر کوئی ایسا کرے تو وہ دوسری بات ہے, مگر وہ حال اور یکسوئی جو مخلصین میں ہوتی ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ مجاہد اسلام حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اخلاص للہیت. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مراد آباد میں وعظ فرمایا, جب وعظ ختم ہو چکا اور لوگ چل دیے تو حضرت مولانا بھی تشریف لے چلے. دروازے پر ایک بوڑھے شخص ملے, انہوں نے پوچھا کہ کیا وعظ ختم ہو چکا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ختم ہو چکا.
بیان ختم ہو گیا, بیان ختم ہو گیا تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ ختم ہو گیا تھا. لوگوں سے پوچھا کہ ختم, ہاں ختم ہو گیا. بعض کتابوں میں یہ آتا ہے کہ خود شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہاں آج شاہ اسماعیل شہید کا وعظ تھا, تو وہ تو ختم ہو گیا. کہا اچھا, تو میں تو اسی وعظ کو سننے کے لیے آیا ہوں. کہا اسی کے لیے آئے تھے, اور کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا؟ کہا کہ نہ, میں تو گاؤں سے چل کر اسی وعظ کو سننے کے لیے آیا. تو حضرت کو جب پتا چلا کہ او ہو یہ تو میرا وعظ سننے کے لیے آیا تھا, تو کہا کہ پھر اندر آ جاؤ, اور اسے ممبر کے سامنے بٹھایا. حضرت ممبر پر بیٹھ گئے اور جو وعظ پہلے کیا تھا اسی کو دوبارہ دہرایا ایک آدمی کے لیے. ہم ہوتے تو کیا کہتے کہ آئندہ جمعے کو آنا, آج تو ختم ہو گیا ہے, نیکسٹ فرائیڈے آ جانا. ہر فرائیڈے ہوتا ہے یہاں, ہے نا؟ مگر یہ مخلص لوگ تھے کہ ہزار کا مجمع ہو, پانچ سو کا مجمع ہو, پچیس کا مجمع ہو, ایک کوئی فرق نہیں پڑتا. مخلص آدمی آیا ہوا ہے دین کی بات سننے کے لیے, چلو اس کے سامنے دین کی بات کر دینی چاہیے. جی
ان بوڑھے نے بہت افسوس کیا کہ وعظ سے محروم رہا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مولانا نے فرمایا کہ نہیں, تم افسوس نہ کرو, میں تمہیں بھی وعظ سنا دوں گا. اور لوگوں سے فرمایا کہ آپ لوگ جائیے اور ان بوڑھے شخص کو مسجد میں لے جا کر کل وعظ شروع سے اخیر تک جو پہلے بیان ہو چکا تھا پھر سنا دیا. پھر حضرت والا مرشدی شاہ محمد اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے کس قدر للہیت تھی کہ ایک شخص کی خاطر سارا وعظ پھر سے کہا. حلم و متانت.
یہاں میں دو باتیں عرض کر دوں, ایک تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں پہلے جو عرض کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حضرات اس قسم کے حیرت انگیز عقل میں نہ آنے والے کارنامے اس لیے انجام دے سکتے تھے کہ ان کے دلوں کا تزکیہ ہو چکا تھا. بس یہ ہے, ان میں اور ہم میں فرق اتنا ہی ہے کہ انہوں نے اپنا تزکیہ کرا لیا تھا, ہمارا تزکیہ نہیں. اگر ہم بھی دلوں پر محنت کر کے تزکیہ کر لیں تو یہی کام ہم بھی کر سکیں. اعلیٰ درجے کا تزکیہ انہوں نے اپنا کروایا تھا, اعلیٰ درجے کا. یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں بہت اونچے پائے کے عالم تھے, یعنی اس وقت تو لوگ احترام سے دیکھتے ہی ہیں مگر ان کے زمانے میں بھی ان کا بہت اونچا نام تھا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. اور بیعت ہوئے کس سے؟ ایک غیر عالم سے, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ. اور اپنے تزکیے کے لیے اور اصلاح کے لیے کیسے اپنے آپ کو مٹایا تھا؟ کہتے ہیں کہ جب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا گھوڑے پر بیٹھنے کا وقت آتا تھا تو گھوڑے کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ میرے شیخ ابھی آ رہے ہیں گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے, اور گھوڑے کی جو رکاب ہوتی تھی اس میں پاؤں رکھواتے تھے حضرت کو. اور حضرت جب بیٹھ جاتے تھے, اور گھوڑا شروع میں گاؤں میں چلتا ہے تو دھیرے دھیرے چلتا ہے, تو اس کا سپیرپ اور رکاب کو پکڑ کے ساتھ چلتے رہتے تھے. یہ اتنا مٹایا اپنے آپ کو, اتنا مٹایا اپنے آپ کو, اتنا مٹایا اپنے آپ کو. تو یہ تزکیہ, ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے بزرگان دین جن کے ہم نام لیوا ہیں, ان سب کے بارے میں ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ یہ اللہ تعالی شانہ کے اولیاء تھے, یہ بھی ولی تھے یہ سب. یہ ہمارا حسن ظن ہے, یہ سب اپنے اپنے دور میں پیر رہے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے لوگوں کو بیعت کیا ہے, مرید کیا ہے, اور اللہ کا سیدھا راستہ بتلایا ہے. لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کی ہے, اللہ کا تعلق پیدا کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی ہے. اور ان کی زندگیوں میں بھی کرامتیں تھیں, ایسا نہیں کہ کرامتیں نہیں تھیں. 25 آدمیوں کا کھانا 200 آدمی کھا جاتے تھے, ایسے واقعات ہوئے ہیں ان کے بھی. مگر بالعموم ہمارے یہاں اس قسم کے واقعات زیادہ بیان کرنے کا معمول نہیں, زیادہ تر اس قسم کے واقعات کو بیان کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو سبق ملے کہ مجھے بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے. اگر کرامات کو بیان کریں گے تو اتنا ہوگا کہ ان کی محبت دل میں بڑھے گی, اور تو کچھ نہیں ہوگا نا, عملی پہلو ہمارے سامنے نہیں آئے گا. تو بیان یہ چیزیں کی جاتی ہیں, اور یہ چیزیں بیان اس لیے بھی کی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں کرامات سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہیں, کرامات سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہیں. یہ توازو, ان کے ساری مٹانا اپنے آپ کو, ایک شخص کے لیے تقریر کرنا, یہ بولنا تو بہت آسان ہے, بولنا تو بہت آسان ہے مگر کرنا, کہ ایک شخص کے لیے تقریر کرے. بلکہ ہمارا تو مزاج ایسا ہے ہمارے زمانے میں ہم لوگوں کا کہ کسی جگہ تقریر کے لیے ہم بلائے جاتے ہیں اور پہلی مرتبہ تقریر کرنے کے لیے بیٹھے, ایسا نہیں کہ تقریر کو ریپیٹ کرنے کی ہے. اور ہمیں ایسا لگا ہماری طبیعت کے مطابق کہ ہم جتنا کراؤڈ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنا نہیں ہے, تو ہماری تو وہی طبیعت بجھ جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے اس سے, ہے کہ ہم سوچ کر گئے تھے کہ مسجد بھری ہوئی ہوگی اور دیکھا کہ مسجد تو آدھی ہی بھری ہوئی ہے, آدھی ہی بھری ہوئی ہے, طبیعت بجھ گئی ہے. طبیعت بجھ گئی, وہ جوش و خروش والا بیان نہیں ہوا جیسے عام طور پہ ہوتا ہے. اور کرنے والے تھے ایک ڈیڑھ گھنٹے کا بیان, وہ 25 منٹ ہی میں ختم کر دیا. یہاں بیان کر لیا پورا مجمع کے سامنے, سب چلے گئے یا جا رہے تھے, اور ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے ابھی دین کی بات سننے کے لیے آیا. کہ کوئی بات نہیں, بیٹھ جاؤ, دوبارہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اب یہ اخلاص کا کیا درجہ ہوگا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالی شانہ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق دے, ہم سب کو عمل کی توفیق دے, ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھئی دل سے نیت بھی کرو اور اللہ سے مانگو بھی کہ ہمیں بھی اپنے دلوں پر محنت کرنی ہے، اپنا تزکیہ کرانا ہے، ہمارے اپنے جو بھی شیخ ہیں ان کے بتلائے ہوئے معمولات اور ان کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنے آپ کو ان کی تعلیمات سے وابستہ کرنا ہے اور مر مٹنا ہے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، مر مٹنا ہے، بس اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کا تعلق مل جائے اور دل جو ہے وہ ہر چیز سے پاک ہو جائے، دل میں صرف ہو اللہ کی محبت ہو، دل میں صرف ہو اللہ کی محبت ہو، دل میں ہو اللہ کی محبت ہو، اور جب اس طرح کا تزکیہ ہو جائے گا، دل اللہ کی پاکیزہ محبت سے منور ہو جائے گا، سرشار ہو جائے گا، تو پھر دیکھو کہ اس طرح کے کام بالکل آسان ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالی شانہ کی محبت دل میں پیوست کرو، اتارا، اور اس کے لیے تزکیہ، تزکیہ ہو گیا سب ٹھیک ہو گیا، بس اس کے لیے اپنی مناسبت کے شیخ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے ہمارا دل لگے، جس سے محبت محسوس ہو، جس کی عقیدت ہو، اور اس کے سامنے اپنی رائے کو فنا کر کے اس کی تعلیمات پر ہم عمل کرتے رہیں، وہ جس طرح بتلائیں اس طرح ہم دین پر چلتے رہیں، تو بہت جلدی یہ چیز ہمیں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ تو دعا کرو بھائی، دل سے اللہ سے مانگو اور مر مٹو اس کے لیے، مر مٹو۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم زندگی ختم ہو رہی ہے۔ کل 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 کرنا ہے، کرنا ہے، ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ، اٹس نیسسری، اٹس امپورٹنٹ، آئی ہیو ٹو، مگر یہ آئی ہیو ٹو، آئی ہیو ٹو، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ، کرتے 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 جب کوئی باہر سے یہاں آتا ہے اور یہاں ٹھہرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے ویزا کو ایکسٹینڈ کرتا رہتا ہے، 6 مہینے، 1 سال، اور اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، 10 سال تک کسی طرح میں نے کھینچ لیا تو پھر یہاں کا رائٹ مل جائے گا۔ تو جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں اور حکومت کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، چپکے چپکے ہم اس بہانے سے 1 سال، اس کورس کی وجہ سے 2 سال، یہ 6 مہینے، اور ہمارے ذہن میں وہ ٹارگیٹ ہوتا ہے 10 سال کے، یہاں تک اگر میں نے کھینچ لیا تو پھر میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو اسی طرح شیطان کو ہماری موت کا وقت نظر آتا ہے، یہ یہاں تک زندہ رہنے والا ہے، تو وہ بھی ہم سے ویزا لگواتا رہتا ہے کہ انشاءاللہ بس آج کی مجلس سے بہت فائدہ ہوا، بالکل بات سمجھ میں آ گئی، اب بہت ہوا، اب تو کرنا ہی ہے، بس اب کرنا ہی ہے، تو ویزا لے لے گا 2 مہینے کی کہ انشاءاللہ بس پہلی رمضان سے ہم کر لیں گے۔ چلو بھائی، تو یہ رجب بھی گیا اور شعبان بھی گیا، آیا پہلا رمضان تو کیا ذرا پہلے عشرے میں تھوڑے کام کاج سے فارغ ہو جاؤں، پھر 11 رمضان سے اعتکافی میں بیٹھ جانا ہے۔ چلو دوسرے 10 دن اس نے لے لیے، 11 رمضان آیا تو کہ اصل تو آخری عشرہ ہے نا، ابھی تھوڑے بہت کام باقی ہیں، چلو بھائی اس میں بھی بیٹھ گئے اور اعتکاف میں آ گئے کسی طرح گھسیٹتے پیٹتے۔ تو اعتکاف میں آنے کے بعد یہ کہ ابھی تو 10 دن باقی ہے نا، تھکا ہوا ہوں 20 دن کا، بہت ساری دوڑ بھاگ تھی، تو پہلے دن ذرا میں آرام کر لوں اور پھر مغرب سے انشاءاللہ شروع کروں گے، 1 دن اور چلا گیا۔ ایسا کرتے کراتے کرتے کراتے کرتے کراتے کرتے کراتے جب ہمارے 10 سال پورے ہوں گے، یعنی موت کا وقت آئے گا، تب ہمیں پتا چلے گا کہ شیطان ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل گیا ہے۔ مگر جیسے 10 سال گزرنے کے بعد حکومت کو تھپا لگانا ہی پڑتا ہے چاہے وہ آپ کو پسند کرے نہ کرے، اسی طرح جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہمیں پسند آئے نہ آئے، وہ جہنم کا منہ دیکھنا ہی پڑے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ کل 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 یہ بہلاوا ہے، یہ ڈومی ہے، ڈومی ہے۔ بچہ کسی کوئی چیز مانگتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کے منہ میں ڈومی رکھ دیتے ہیں، ڈومی میں کچھ ہے، کچھ نہیں ہے، بہلاوا ہے۔ تو جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں آج سے تو تلاوت مجھے کرنی ہی ہے، آج سے کرنی ہے تلاوت، تو کل پر لے جاتا ہے، یہ بہلاوا، یہ ڈومی رکھ دی، اب 24 آور کی اس نے ویزا لے لی، اب یہ جذبہ جو ابھی بنا ہوا ہے وہ 24 آور میں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس لیے جو کام کرنا ہے وہ اسی وقت کرو، جو فیصلے کرنے ہیں اسی وقت کرو، اور جو قدم اٹھانا ہے اسی وقت اٹھاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے مقدر میں زندگی مزید باقی لکھی نہیں ہے، اگر ہم نے پکا فیصلہ کر کے اسی وقت قدم اٹھایا, ہو سکتا ہے کہ جو قدم ہم اٹھا رہے ہیں وہ رکھنے بھی نہ پائیں کہ ملک الموت آ جاوے اور ہمارے اس عزم اور فیصلے کی وجہ سے سیدھے قدم ہمارا جنت میں پڑے. دعا بھی کرو کوشش بھی کرو. آپ سب مخلص دوست ہیں, میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. بولتا رہتا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے, یہ بولی ہوئی چیزیں قیامت کے دن میرے خلاف آ کر کے کھڑی نہ ہو جائے کہ بولتا تھا کرتا کچھ نہیں تھا. میرے لیے خاص دعا کرو توفیق کی کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے کچھ کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما. يا أرحم الراحمين مغفرت فرما دے, گناہوں کو معاف فرما دے, گناہوں کو معاف فرما دے, گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین جس دین کو لے کر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے اس دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس میں رسوخ عطا فرما, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, دنیا کے کونے کونے تک دوسروں کو الہ العالمین اس پر لانے والا بنا دے. یا رحم الراحمین ہماری مغفرت فرما دے. اور الہ العالمین الہ العالمین بہت کچھ سننے کے بعد بھی ابھی بھی ہم میں جن دوستوں کو عزم کرنے کا پکا ارادہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا ہے, الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کو وہ حوصلہ عطا فرما, وہ ہمت عطا فرما. اور الہ العالمین ہم میں سے جو حوصلہ اور ہمت رکھتے ہیں اور عزم کر چکے ہیں الہ العالمین انہیں کامیاب بنا دے, کامیاب بنا دے. الہ العالمین نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما, ہمارے سب متعلقین محبین محسنین کو عطا فرما. الہ العالمین پوری امت کو عطا فرما, پوری امت کو ہدایت عطا فرما, ہدایت کو عام فرما دے, ہمارا تزکیہ فرما دے, ہمارے باطن کو فضائل سے منور فرما دے, خصائل سے آراستہ فرما دے, رضائل سے پاک فرما دے. اپنی بارگاہ میں ہم سب کو الہ العالمین دائمی شرف قبول عطا فرما, سعادت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.